الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم حضور دوستو مختصر سی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بگاڑ کا تو سب کو پتہ ہے میرے خیال میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوگا مسلمانوں میں سے اس وقت حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی فتنہ آتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہو چکے ہوتے دوسرا کوئی فتنہ آ جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں اس وجہ سے یہ اس بات میں چونکہ اختلاف نہیں اس پر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس کا ان کا سدباب کتنا کیا جا سکتا ہے کتنا ان کو روکا جا سکتا ہے ایک تو یہ بات اور اگر روکا نہیں جا سکتا تو اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کیونکہ یہی بات ہوتی ہے مطلب انسان اول تو اپنے والے جو ہے علاقے کو بچاتے ہیں لیکن اگر اس حد تک بات آ جائے کہ باقی علاقے کو نہیں بچا تو اپنے آپ کو تو ضرور بچاتا ہے اس وجہ سے اس پر بات ظاہر عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو بلکہ سارے مخلوق ملجز کو کہتے ہیں انسانوں کو بے ہدایت نہیں چھوڑا ہدایت موجود ہے صرف اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان اب ذرا غور سے سن لے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یعنی صحیح بات تک پہنچنے کے لیے دیکھیں اس وقت جھوٹ بہت زیادہ پھیل گیا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار جو ہوتا ہے اخبار کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنا جھوٹ ہوتا ہے ہاں جی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس کے معلوم ہونے کے باوجود بھی جب ہم بات کر کے اخبار میں لکھا ہے اخبار کے اوپر گویا کہ ہم اعتماد کرتے ہیں تو اب ہمارے حالات کتنے کمزور ہو گئے کہ جس چیز کو ہم بے اعتماد سمجھتے ہیں اس کو اعتماد کی دلیل بناتے ہیں اس طرح ریڈیو ہے یا دوسرے وسائل جتنے بھی ہیں مواصلات ساری چیزیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ یعنی پلاننگ کے ساتھ ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے ہاں جی اور اس کے لیے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں اور کتنی مشینریاں چل رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اب جھوٹ بہت پھیل چکا ہے اس صورت میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پر کتنا ضرورت کتنی ضرورت ہوگی اس دور کے اندر تو یہ بالکل ہی مطلب جا رہے اپنے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے اور سچے بھی وہ جو صرف بات سچ نہ کرتا ہو بلکہ ان کا قول و فعل سچا ان دونوں جو ان کا دل پر ہو وہی زبان پر ہو مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ ان کو غم لاحق ہوگا ان کو دو چیزیں حاصل ہوں گی ایک ایمان حاصل ہوگا اور ایک ان کو تقوی حاصل ہوگا اچھا اس میں تیسری چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی کوئی درمیان میں نہیں کہ وہ کسی بڑے بزرگ کا بیٹا ہوگا یہ بھی نہیں ہاں جی یا وہ مطلب جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا یہ بھی نہیں لکھا ہاں جی یا کوئی بہت بڑا دار سخی ہوگا یہ بھی نہیں لکھا صرف ایک بات لکھی ہے اور وہ کیا ہے تقوی تقوی حاصل کرے اگر ایمان کے ساتھ تقوی حاصل کر لے تو ولایت ہے کوئی شک نہیں قرآن کے نص کے مطابق یہ ولی ہے بے شک لوگ اس کو ولی نہ جانتے ہوں ہاں جی اور دوسرے لوگ جو ہواؤں پہ اڑتے ہوں ان کو بے شک لوگ ولی جانتے ہیں لیکن ان کے اندر تقوی نہ ہو تو ولی نہیں ہاں جی مطلب یہ بہت اہم بات ہے آج کل ہمارے ہاں یہ بھی بہت بات پھیلی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا انسان اگر کوئی ایسے کام کرنے لگے جو ذرا ہمارے حالات کے مطابق عجیب ہو تو لوگ اس کے گنگانے لگتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولی اللہ ہے, مطلب اس قسم کی باتیں. مثلا کش اگر مجھے ریپ کی بات کا پتہ چل گیا کسی چیز کا, تو یہ کوئی کمال نہیں, تو کافروں کو بھی حاصل ہو, ثبوت دیا جا سکتا ہے کافروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی چیز جو کافروں کو حاصل ہو سکتا ہے یہ دلیل ہو سکتی ہے ولایت کی؟ ولایت کی دلیل تو نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ ہندوستان کا لکھا ہے, یعنی جس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی, اس نے اس صاحب نے پھر ایک کتاب بھی لکھی تھی. وہ ایسا ہوا تھا کہ وہ شخص بڑے ذہین تھے, تو بیٹھے ہوئے تھے, کتاب پڑھ رہے تھے جس میں جزیہ کے بارے میں کوئی بات چل رہی تھی. وہ بات پتہ نہیں اس کو کیسے وسوسہ اس کے ساتھ ہو گیا, اور وسوسہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ دین کو چھوڑ بیٹھا, یعنی کافر ہو گیا, اور روزے کی حالت میں تھا, یعنی کافر ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ اب میرا روز مسلمان تو ہوں نہیں, تو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو روزے بھی توڑ دیا. شام کو افطار کا وقت تھا, ساتھی جو تھے ان کے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لے جائیں افطار کریں ہمارے ساتھ. اس وقت اس نے کہا جو چیز جو جس حالت میں ہوں اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ تو مجھے اپنے پاس بھی نہ مٹائیں. وہ لوگ بڑے ذہین تھے جو ان کے ساتھی تھے, وہ سمجھ گئے یا ان کے مزاج کو جانتے ہوں گے, سمجھ گئے کہ معاملہ شاید ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہو چکا ہو کہ تم کافر ہو چکے ہو گے, انصاف کہہ دیا. تو چلو وہ ہمارے تو دوست ہو نا, تو ہمارے ساتھ ویسے کھانا کھاؤ, ہم افطار کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ویسے کھانا کھاؤ, یعنی انہوں نے ان کو توڑ نہیں دیا. اچھا ان کو اپنے ساتھ بٹھائے رکھا. خیر پھر تو ان کی بات کھل گئی ذرا, یہ بھی دلائل دینے لگے, وہ بھی دلائل دیتے تھے اس طریقے سے. ان دنوں یہ اچھی بات تھی کہ لوگ اچھے لوگوں کو تلاش کیا کرتے تھے, اور ان کے دور دور کے سفر بھی کیا کرتے تھے. تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بزرگ گزرے ہیں, وہ بڑے مشہور بزرگ تھے. تو ان کے پاس ملنے کے لیے ان کا پروگرام بنا, تو ان سے کہا جی آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی تمہارا تو بزرگ ہے تو میرا ہی کیا ہے, میں کیوں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, تم بزرگ سمجھ کے نہ جاؤ, تم تو پکنک سمجھ کے چلے جاؤ, آخر ہم پکنک بھی تو لوگ کرتے ہیں, ہم بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں, تم پکنک سمجھ کے چلے جاؤ. خیر وہ کہتے ٹھیک ہے, لیکن دل میں وہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کھیل کیا کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. تو اپنی طرف سے انہوں نے بڑے دلائل بنا دیے, وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا, وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا, وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا. اچھا خیر بہرحال یہ کہ راستہ پیدل بھی کافی تھا اور وہ پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو باقی سب کے ساتھ تو الیک سے الیک ہو گئی حضرت کی. تو ان سے پوچھا بھائی کون ہو, ان کی زبان میں ذرا لکنت کی ہے بزرگ کی, تو انہیں کہا کون ہو, کہاں سے ہو, کس لیے آئے ہو, اور مسلسل یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ چپ, کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے, کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے, کون ہو کہاں سے آئے ہو کس مسل. اب یہ حضرات گرانے کے مسلسل پہ بات اور یہ بالکل یہ چپ ہے, کیا بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں کہا جی حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بیعت کے ساتھ کلمہ پڑھاتے ہیں. وہ کلمہ پڑھا لیا, مسلمان ہو گئے اور بیعت بھی ہو گئے. اب واپسی میں نے کہا کمال ہے, تو بڑا تیسما خان بنتا تھا, یہاں آ کر کچھ بھی نہیں کر سکا اور بالکل بیعت ہو گئے, یہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو گیا. کہتے میرے ساتھ یہ حالت ہو گئی کہ جیسے حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہو, تو میرے دماغ سے ساری چیز میں ہو گئی, جیسے میرے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں, جیسے میرا نہ حافظ ہے نہ کوئی اور چیز ہے, بالکل ذہن واش ہو گیا, جس کو برین واشنگ کہتے ہیں نا. برین واشنگ تو پہلے سوال سے ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک اسکرین آ گیا, یعنی ہمارے دماغ پہ اس کا ہم کو کے سامنے ایک اسکرین آ گیا. اس سے دائیں طرف میرے سوال آ رہے تھے جو میں نے سوچے تھے, دائیں طرف سے سوال آ رہے تھے, بائیں طرف سے جواب آتا تھا. ادھر سے سوال ہے, ادھر سے جواب ہے, ادھر سے سوال ہے, ادھر سے جواب ہے. تو میں تک گیا, میں نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. میں نے کہا میں بیعت ہونے کے لیے, میں بیعت ہو گیا. یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ منافع مقدم آبادی صاحب بزرگ تھے, تبھی تو ایسا ہوا. لیکن ابھی اس سے آگے کا واقعہ زیادہ حیران کن ہے. اس صاحب کو کش ہوتا تھا اور کفر کی حالت میں بھی ہوتا تھا. کفر کی حالت جب بھی کافر تھا اس وقت, تو انگلینڈ چلا گیا تھا, انگلینڈ چلا گیا تھا. تو ان کا ایک کش یہ تھا کہ کسی کے جیب میں اگر کوئی چیز پڑی ہوتی تھی لکھی ہوئی تو یہ پڑھ لیتا تھا کش. وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کاغذ قلم پہ مطلب خود لکھتا تھا, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں, لیکن جس وقت ختم ہو جاتا تھا پھر اس کو پڑھ لیتا, اس کو پتہ چلتا کہ میں نے کیا لکھا. یہ اس کا طریقہ کار تھا. یہ بڑی مشہورت ہو گئی انگلینڈ میں. تو ایک میم صاحب آئی, تو انہوں نے کہا جی آپ کو سننا ہے کہ آپ اس طرح کرتے گئے تھے. ہاں کہتے میرے جیب میں کاغذ پڑا ہوا اس کو پڑھ لیں. تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو لکھ دیا. لکھ دیا تو جب پڑھا تو انہوں نے کہتے میں آپ کو دے دوں یا آپ کو سنا دوں. اس کا رنگ زرد ہو گیا. اتنی مجھے دے دیا تو مجھ سے لے لی. تو اس کا اس نے کہا کہ اس پر میرے عجیب راز تھا جو میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. ہاں جی یہ دیکھ کے میں نے اس پہ لکھا ہوا تو آپ نے بالکل صحیح لکھا. اس بزرگ نے جن نے واقعہ بیان کیا دیکھو یعنی ایک کافر تھا لیکن اس کو اس درجے کا کشف ہوتا تھا. تو کیا کشف معیار ہے؟ بزرگوں کے کشف سے انکار نہیں ہے. جیسے مولانا فلاح محمد گنج مراد آباد کشف ہی تھا نا, ان سے انکار نہیں ہے لیکن کشف پر مدار نہیں ہے. یعنی کشف پر مدار نہیں, کشف کی وجہ سے کسی کو بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے. مولانا فلاح محمد گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کشف کی وجہ سے بزرگ نہیں تھے بلکہ بزرگ تھے اس کو کشف تھا. سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ اس دونوں میں بڑا فرق ہے. آج کل لوگ اس میں فرق نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس جس کو کشف ہوتا ہے وہ بزرگ ہو گیا, یہ جوگیوں کو ہوتا ہے تو ظاہر مطلب کہ وہ بزرگ بن گئے. اس طرح کوئی ہواؤں پہ چلتا ہے. یہ حضرت جو ہے نا وہ شیخ سلیم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اکبر بادشاہ کے بڑے بڑے ان کے معتقد تھے, اور سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جہانگیر کا جو نام تھا سلیم وہ انہیں کے نام پہ رکھا گیا تھا. تو ان کے بڑے معتقد تھے. انہوں نے اپنا ایک خلیفہ جن کا نام آپ لوگوں نے سنا کہ ملا دبتیاز رحمۃ اللہ علیہ, یہ بزرگ تھے لیکن حضرت نے ان کے دربار میں چھوڑا ہوا تھا کہ یہ مجھے اطلاع کرتے رہیں کہ اکبر کیا کرنا چاہتا ہے. یعنی اس وجہ سے وہ جوکر بنا ہوا تھا, یعنی لطیفے اور مذاق اور اس قسم کا, اس ذریعے سے اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی. لیکن تھے بزرگ حضرت ملا دبتیاز رحمۃ اللہ علیہ. تو خیر ایسا ہوا ملا دبتیاز رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیربل وغیرہ نے اور دوسرے لوگوں نے سازش کی, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے یعنی ایک ہندو پنڈ بہت مطلب جوگی تھے ان کو بلایا تھا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ وہ پکی زمین میں دھنس جاتا تھا اور پھر کسی اور جگہ سے نکل جاتا تھا. یہ تماشا چل رہا تھا اور بادشاہ وہ دروازے سارے بند کی وجہ سے کوئی اور نہ آ سکے. ہاں جی یہ پکا منصوبہ تھا کہ اکبر سے دلوا دے کہ میں ہندو. ہاں جی مطلب یہ پروگرام تھا. تو حضرت ملا دبتیاز رحمۃ السلم نے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ کو اطلاع کر دی کہ آج آپ کی ضرورت ہے, میرے پاس کی بات نہیں ہے, آج آپ کو آنا ہوگا. خیر حضرت کا راستہ تو کوئی نہیں روک سکتے تھے, وہ اندر سیدھے چلے گئے. سیدھے چلے گئے تو دیکھا تماشا ہو رہا ہے. اکبر کو دیکھو, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے حضرت آپ بھی آئے نا, کیا سر زبردست تماشا ہو رہا ہے. یعنی دیکھو نا یہ کیا کمال ہے, اس کے اندر یہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے اور پھر ادھر سے نکل جاتا ہے. کہتے اچھا مجھے بھی کر کے دکھائے. وہ زمین میں دھنس کیا, جب دھنس کیا تو حضرت اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. پر میں اب یہ قیامت تک نہیں نکل سکتا, اب یہ قیامت تک نہیں نکل سکتا, اور اس کے بعد پھر نہیں نکلا, دائرہ اس میں دفن ہو گیا. اب ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یعنی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے کرامت حضرت یہ ہے کہ اس کے اوپر کڑا ہو گیا, تو کیا اس جوگی کی عجیب بات نہیں ہے کہ زمین میں دھنس جاتا ہے پھر جو ہے اس کے بعد وہ جان مطلب کسی اور جگہ؟ تو یہ بھی کمال کی بات ہے. اگر حضرت نہ آتے تو وہ لوگوں کے لیے تو بڑی بات تھی, بظاہر مطلب ہے کس طرح یعنی ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں. بعض عاملین ہوتے ہیں, وہ خود جنات بھیجتے ہیں. وہ جس وقت وہ تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے کہ ان کی طرف آتے ہیں. جب آتے ہیں تو بس ان کے لیے مستقل گاہک بن جاتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے اٹھا لیتے ہیں. ہاں جی پھر اس کے بعد جب ان کے پیسے میں سے پورے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ لے آتے ہیں. ہاں جی اور یہ ایک سلسلہ چلتا. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میرے پاس ایک ہمارے دفتر کے جو ہے نا ایک شخص آئے, انہوں نے کہا میری بیٹی کے اوپر جو ہے نا وہ جن آتا ہے اور وہ جن بولتا ہے. اس نے کہا میں ہندو ہوں اور وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ کہتا ہے کہ جس نے آپ کا علاج کیا تھا نا اس نے مجھے بھیجا ہے, وہ یہ بھی کہتا ہے. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کے پاس تو کم از کم نہیں جانا نا, جس نے بھیجا ہے اس کے پاس تو کم از کم نہیں جانا. پھر دیکھیں میں نے کہا دفتر میں دفتر دفتر میں تو ان باتیں کرنی نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی خانقاہ آ جاؤ. خانقاہ آ گیا تو بیٹی کو بھی ساتھ لایا تھا. تو میں نے بیٹی کا تو کہا کہ بھائی ہمارے گھر اوپر چلی جائے اور آپ میرے ساتھ آئے. میں تعویذ وغیرہ نہیں لیتا، ان چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بچاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ وعدہ کیا تھا اور بہت مجبور کیا، تو میں نے اس کو کچھ تھوڑی سی چیزیں لکھ کے دی، حالانکہ میں تو تعویذ لکھتا بھی نہیں۔ آج تو بہرحال یہ کہ وہ تعویذ لے گئی، لے گئے تو وہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ بعد میں جب کبھی اشراط کرتے ہو جن تو کہتے ہیں شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ نہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ آج بہرحال وہ کہتے ہیں اس تعویذ کو بڑے مب کے ساتھ دیکھے کرتی، اور وہ جو بیٹی ہمارے گھر میں گئی، میری بیٹی ادھر موجود تھی، تو اس کے ساتھ بڑی بادب بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ چوما اور یہ ساتھ۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ تو انبیات جانتے نہیں، آج تو یہ آپ کا انہیں کیوں قدر کی، اور کیوں مطلب جو ہے نا مطلب اس طرح یعنی آپ سے ڈرتے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ مطلب آخر آپ تو عامل تو ہیں نہیں۔ وہ بات تو صحیح، سچی میں تو عامل نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے ان کا پتا ہے، یہ ہندو جنتا، اور ہندو لوگ بڑے توہم پرست ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں سعید ہوں، یہ سادات سے بہت ڈرتے ہیں۔ یوں جو لوگ ہندوستان میں رہے ہوں گے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ باقاعدہ ہندو عورتیں جو مسجدوں کے باہر کھڑی ہوتی تھی لائن میں اپنے بچوں کو لیے ہوئے، اور جو مسجد سے باہر آتے ان سے کہتے کہ ان کو دم کرے۔ ان تو ہم پرست لوگ ہیں، ان کو یہ سے غرض نہیں کہ کون کس مذہب کا ہے، ان کو تو اپنی دنیا عزیز ہوتی ہے، ان کا دنیا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ صرف شہید ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، میرا ورنہ میرا کوئی کمال نہیں، وہ صرف اس وجہ سے کر رہے کہ شہید ہے ان کے مجھے نقصان نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو بعد میں کہتا ہوں اب یہ جو حاملین کا میں نے صرف یہ واقعہ آپ کو اس لیے بتایا کہ وہ خود بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا کتنا خطرناک ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا جیسے پولیس والوں کی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی، دشمنی بھی اچھی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی، دشمنی بھی اچھی نہیں ہوتی، آدمی کو بچا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں خالص مخلص وہی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جو بات ہے، اللہ انہ علیہ اللہ اللہ خوف علیہم ولام یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہمارے پاس یہ پیرامیٹر ہے کہ کسی میں تقوی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی میں تقوی دیکھو تو اس کی قسم بھی کھا سکتے ولی اللہ ہے، اگر کسی میں اس درجے کا متقی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے مطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں جو زیادہ متقی وہ زیادہ معزز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا متقی وہ بڑا ولی اللہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں والی بات کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے نا متقی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر متقی ہو نا آپ کو اگر فائدہ نہیں پہنچائے گا نقصان تو نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوگا، اور اگر متقی نہیں تو ہوا پہ بھی چڑھ رہا ہو تو کیا فائدہ، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے تقوی کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیے تقوی باتیں نہیں ہیں، تقوی باتیں نہیں ہیں، تقوی عمل ہے۔ تو جب تقوی عمل ہے تو کیا عمل باتوں سے حاصل ہوتا ہے؟ مثلا صبر، صبر سواد با را، یہ تین لفظ ہیں۔ اگر مجھے صبر کے بارے پوری کتاب میں نے پڑھ لی تو کیا مجھے صبر حاصل ہو جائے گا؟ این ممکن ہے کہ جس کو صبر کا معنی بھی نہیں معلوم اس کو صبر حاصل ہو، اور این ممکن ہے جو صبر پر لیکچر دے رہا ہوں ان کو صبر حاصل نہیں ہو، اے ممکن ہے نہیں ممکن۔ اسی طرح شکر کا بھی ہے، اسی طرح مطلب ظاہر تقوی کا بھی ہے۔ تو یہ باتیں نہیں ہیں، باتوں کے ذریعے سے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ باقاعدہ عمل ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ ہمارے پیچھے دو فورسز لگی ہوئی ہیں، یہ بے شک ہم جانے یا نہ جانے لیکن ہیں۔ ایک شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ وہ سوال وہی کر سکتے تھے نا۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو مسلمان ہو گیا، ہمارا شیطان مسلمان نہیں ہوا، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نا، ظاہر چاہے ہم جانتے ہو نہ جانتے ہو تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نفس کی جو غیر تربیت یافتہ حالت جو ہوتی ہے اس کو نفس ہمارا کہتے ہیں، یہ ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود انسان کے ساتھ ہوتا ہے نفس ہمارا۔ ہاں نفس مطمئنہ کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو محنت اس پہ کرنی پڑی کہ اس کو روک لے، یہ لیکیج وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر مطلب ہے کہ اس میں تو
اسی طریقے سے برائی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آج وہ خود بخود انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، بس اس کو روکے نہیں تو برائی آتی جاتی ہے، برائی آتی جائے گی. تو اس وجہ سے نفس امارہ تو خود بہت موجود ہے. اب اس کے اوپر محنت کس چیز کی ہے؟ کہ نفس مطمئنہ بن جائے. اب اس نفس مطمئنہ والی جو محنت ہے، یہ نفس کے خلاف آپ گوئے کے کام کر رہے ہیں. نفس تو چاہے گا نہیں نا، تو نفس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، تو نفس کیا آپ کو کرنے دے گا؟ اس کو اس کام سے آپ کو روکے گا، بلکہ اس بل بلائے گا، گڑگڑائے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. ہاں جی، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہاں جی، تو اب یہ جو نفس کو اپنے اس کے لیے تیار کرنا جو ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی تربیت کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے ایک چیز ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اپنے دل پہ پہلے محنت کرو، اپنے دل پہ ایسا محنت کرو کہ ذکر کے ذریعے سے اس کو مطلب جان قوت دو، تازگی دو، اور اللہ کی محبت دو. جب اللہ کی محبت اس میں آ جائے تو اللہ کی محبت کے لیے ان محبت ایسا جذبہ ہے کہ اس کے لیے انسان پہاڑ پر بھی چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب نفس کے خلاف کام کرنے پہاڑ سے زیادہ سخت ہے. تو جس وقت آپ کو اتنی محبت حاصل ہو جائے کہ آپ اس یہ قربانی دے سکتے ہوں، تو پھر آپ ماشاءاللہ یہ کام شروع کر لو. تو جو پہلی صورت ہے اس کو بزرگوں نے جذب کہا ہے. اصل میں باتوں میں لوگوں میں ہو جاتے ہیں نا، باتیں اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس زبان سے آگاہ نہیں ہوتے لہٰذا پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جذب اس کو کہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، ہاں، اور اس طریقے سے اور اذکار جو بزرگ دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس میں محبت کی گرمی کو پیدا کرتے ہیں، اس میں جوش پیدا ہوتا ہے، اس جوش کی وجہ سے نفس کے خلاف کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ نفس کے خلاف اگر آپ صرف اس وقت نماز کے لیے استعمال کر لے جوش کو، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ حج کے لیے استعمال کر لے، ہو جائے گا. آپ جو ہے کوئی اور کریں، وہ ہو جائے گا. لیکن وہ عارضی کام ہے. مثلا نماز تو آپ نے ایک دن تو نہیں پڑھنی، نماز تو آپ نے روزانہ پڑھنی ہے. اب جب تک جوش ہوگا پڑھ لیں گے، جب جوش ختم ہو جائے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر تو دوبارہ رہ جائے گا. تو اب یہ جو بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس جوش سے فائدہ اٹھانا ہے، اور مستقل طور پر اپنی نفس کی اصلاح کر لے، نفس کی اصلاح کر لے. تو نفس کی اصلاح نفس کی مخالفت میں ہے، جس کو ہم مجاہدہ کہتے ہیں. ہاں جی، اس کے لیے بتاتے بزرگ مجدد ثانی رحمۃ اللہ کہ 10 مقامات طے کرنے. پہلا مقام توبہ ہے، پھر مقام نابت ہے، پھر مقام ریاضت ہے، پھر مقام قناعت ہے، پھر مقام تقوی ہے، پھر اس کے بعد مقام زہد ہے، مقام صبر ہے، مقام توکل ہے، مقام تسلیم، مقام رضا ہے. جس وقت مقام رضا تک کوئی پہنچ جائے تو یہ اللہ پاک سے راضی ہو گیا، اور جو اللہ سے راضی ہو اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. یا ایت النفس المطمئن نے ارجی الا ربک راضی تمر دیا فت خلی تھی عبادی وت خلی جنتی. اب یہ جو نفس کی حالت ہو گئی سبحان اللہ، اس پہ نفس مطمئن آ گیا، تو اب آپ اس حالت پہ آ گئے جیسے صحابہ کرام دین پر چلتے تھے، اس راستے پہ چڑھ گئے. ان کی طرف برابر تو نہیں ہوئے لیکن راستہ وہی ہے. ہاں جی، اس راستے اس کو کہتے طریقے صحابہ. مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا، نہ تو آپ نے ضربے لگانی ہے پھر، نہ آپ نے مجاہدے کرنے، نہ مراقبے کرنے. اس کو کہتے کیا ہے؟ کوئی صحابہ کی طرح زندگی گزارنی. اصل میں یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ کو تو ہم نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. صحابہ کو ضرورت ہی کیوں تھی؟ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ ان کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے صاف ستھرے تھے. ان کو تو نفس کے خلاف کچھ کرنا نہیں تھا، وہ تو ان کا نفس تو مطمئن ہو چکا تھا. ہاں جی، تو ان کے تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو ہمارا ہے. حضرت ماشاء اللہ حضرت جانتے ہوں گے انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر اطہر کے مٹی ڈالنے سے ہاتھ جھاڑے، اسی وقت ہمیں اپنے دل میں تبدیلی محسوس ہوئی. اسی وقت ہمیں اپنے دل میں کہ وہ چیز گئی، وہ چیز گئی، وہ چیز ہم نہیں رہی. جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی اتنی ظلمت آتی جائے گی. اب دیکھو یہ بلب ہے نا، اس کی روشنی ہے، اس کی روشنی کہاں تک جائے گی؟ جتنا آپ اس سے دور جائیں گے روشنی کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بالکل اس کی روشنی آپ کو نہیں ملے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت کی روشنی تھی وہ کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم. اب بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اچھی بات الحمدللہ دل میں اللہ نے ڈالی. ہاں جی، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر روشنی کو آپ فوکس کر لے تو آپ کو دور سے بھی نظر آ جائے گی.
یعنی مطلب کوئی رکاوٹ ادھر ادھر پھیلنے کی نہ ہو تو دور تک چلی جائے گی نا. اب یہ جو بات ہے کہ جو سلسلے جس کو ہم کہتے ہیں سلسلے شجرے جو اس کو ہم کہتے ہیں نا, مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا, صحابہ سے تابعین نے لیا, تابعین سے تبع تابعین ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد, یہ جو باقاعدہ ڈائریکٹ ان کانٹیکس صحبت کے سلسلے آ رہے ہیں نا, اس کے ذریعے سے روشنی کافی دور تک جائے گی, کافی دور تک جائے گی. ویسے عام ماحول میں اتنی روشنی نہیں ہوگی. ہاں جی, تو یہی بات ہے کہ ہم جو سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں یہی بات ہوتی ہے. اب کوئی قادری سلسلہ ہے, کوئی چشتی سلسلہ ہے, کوئی نقشبندی سلسلہ ہے, کوئی سروردی سلسلہ ہے, یہ سارے سلسلے یہی ہے, یہ سارے سلسلے یہی, کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لو تاکہ اس نور تک پہنچاؤ. اس وجہ سے جو مطلب جن وزیرات سے بیعت ہونا ہے ان کی آٹھ نشانیاں ہیں, ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس اہل سنت والجماعت میں سے, یعنی صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہو, سنت پر عمل کرتا ہو. دوسری بات, اتنا علم ہو کہ 24 گھنٹے شریعت پہ چل سکتا ہو. تیسری بات, شریعت پر چلتا ہو. یہ تین باتیں. چوتھی بات یہ کہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچا ہوا ہو. یہ وہی چیز ہے کہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ کی صحبت تک پہنچا ہو. پھر کسی شیخ کامل سے اجازت ہو, کسی شیخ کامل سے اجازت ہو. اور پھر چھٹی بات یہ کہ ان کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ ان کے پاس آئے تو ان کو فائدہ محسوس ہوتا ہو. اور ساتویں بات یہ کہ مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. ہاں جی, اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو, دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر یہ آٹھ نشانی کسی میں پاؤ تو کہتے پھر یہ نہ دیکھو کہ اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کو کرامت حاصل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو کشف نہیں ہوتا تھا پھر بھی صحابی تھے, بہت سارے صحابہ تھے جن کا کرامت کوئی نظر نہیں آیا لیکن وہ پھر بھی صحابہ تھے. تو یہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ مؤثر کون ہے, مطلب میرے لیے مطلب مجھ پر اثر انداز کون ہو سکتا ہے. اس میں یہ نشانی آٹھ دیکھو, اگر یہ ہے تو پھر سبحان اللہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کو تلاش کریں, جب مل جائے تو انہیں کے ساتھ رہیں. البتہ جب تک آپ کو تلاش جاری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت تو ہے, البتہ تلاش جاری رہے گی, اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. کارڈ لیں, اچھا تو اس پہ کارڈ پہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ کہ تیسرے کلمہ ہے نا, اس کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک 300 دفعہ, اور اس کے بعد جو ہے لا حول ولا قوۃ الا بالعظیم, اس کو 200 دفعہ. اس کو اگر 40 دن تک آپ بلا ناغا, ناغا نہیں ہونا چاہیے, شرط یہ ہے. ہاں جی, ناغا نہیں ہونا چاہیے, بریک نہیں ہونا چاہیے نا بالکل. ہاں جی, تو اگر بغیر ناغ کے آپ نے 40 دن تک پورے کیے, انشاءاللہ آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ کچھ ملا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو اگر مزید بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر آپ رابطہ کریں گے. اس کے لیے ٹیلی فون نمبر اس کے اوپر لکھا ہے, کارڈ کے اوپر وظیفہ بھی لکھا ہے اور اس کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہے, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے اوقات ہیں 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک, اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے. باقی دنوں میں 12 بجے سے 1 بجے تک رابطہ ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگوں نے اس کو پورا کر لیا اس کے بعد کا سبق بھی بتایا جا سکتا ہے, پھر آپ نے وہ پورا کیا تو اس کے بعد کا سبق بھی بتایا جا سکتا ہے. جتنی قسمت آپ کی اس میں لکھی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ پہنچتے جائیں گے. اس دوران اگر آپ کو کوئی مل گیا تو سبحان اللہ, مطلب ظاہر انہیں کے ساتھ رابطہ کر لے, اور اگر آپ اس طرف ہی آنا چاہتے تو اس پر ہماری خانقاہ کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, اور اس پر جو ہے نا ماشاء اللہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل ہم جب پہلی دفعہ آتے تھے نا فیصل آباد پنڈی سے تو 8 گھنٹے لگے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے نا ادھر پیپلس کالونی میں, ہاں جی, تو 8 گھنٹے ہمارے لگے تھے, اب 3.5 گھنٹے میں آ جاتے ہیں. تو اب آسانی ہو گئی, اب اگر کوئی آنا چاہے تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو اپنا مقصود حاصل ہو جائے, جو ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد ہے ہمارا پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما. واخر الدعوان الحمد للہ, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اللہم اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, واعطنا ولا تحرمنا, واسرنا ولا تسرنا, واعذنا وارزقنا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين, رب ارحم واتم ربنا. يا الله اپنے فضل کرم سے ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما. يا الله جو مقصود اعلیٰ تیری رضا ہے, یا الله ہمیں نصیب. يا الله اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت سے ہمیں نواز, اپنے حبیب رسول کی سچی پیسا سچی محبت عطا فرما دے. اور اپنے بھی پاس سلم کے طریقوں پر سچے دل کے ساتھ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جتنے ہمارے مشکلات ہیں ان کو دور فرما, آسانی نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفا سے مبدل فرما, ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہماری سستی کو چستی سے مبدل فرما. دین کے کاموں میں یا اللہ سستی سے ہمیں بچا دے اور اسلام میں سستی عطا فرما دے. یا العالمین جو تقاضے دین کے آج کل ہیں یا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں محرومین میں سے نہ کر دے. یا العالمین ہم لوگوں میں فرما دے. جانوں کو انہوں نے کر دی جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے, جن کے بارے میں تو فرما دے جو میرے ان کے تو گمراہ ہیں. اللہ عمین شیر ماسل کا مرد ہوتا ہے نبی حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاد مرد کو ربی حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بالله سبحان ربک رب العزت عما یصفون.